بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور دائی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نبوی کی پانچویں حدیث پیش خدمت ہے, جس کا عنوان ہے مذمت بدعت. اس حدیث کا دوسرا درس حاضر خدمت ہے, سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ورهبانية قد ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآت الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون, صدق الله العظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من البدعات والمحدثات, فعذنا منها, امين يا رب العالمين. اربعین نبوی کی جو پانچویں حدیث ہے, اس کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بھی گفتگو ہوئی اور ابھی وہ گفتگو جو ہے چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ حدیث کی جو آیت آج تلاوت کی ہے وہ پچھلے جمعے میں بھی کی تھی. ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت کی یاد کر لی, ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی تھی, لیکن صرف یہ لازم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. تو جو ان میں سے صاحب ایمان تھے یا ہوئے, ان کا اجر ہم انہیں عطا کریں گے, لیکن ان کی اکثریت جو ہے فاسق میں پہنچ گئی. قرآن مجید میں بدعت کا لفظ ہے وہ صرف کسی ایک آیت میں آیا اور رحمانیت کے ضمن میں آیا. اس ضمن میں میں نے اس قدر تفصیل بیان کی تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے, کیونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور انہیں کے ہم عصر بھی تھے, ذرا سے سینئر تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان دونوں پر بھی زہد کا بہت غلبہ تھا. دنیا سے بالکل کنارہ کشی, نہ شادی کی دونوں میں, نہ ہی کوئی لذات دنیاوی سے سروکار تھا. اس کے نتیجے میں ان کے جو حواریوں تھے ان میں بھی یہی رنگ پیدا ہو گئے, اور پھر ان کے بعد مسلم بعد مسلم یہ رنگ اور گہرا ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ اتنے رہبانیت کی شکل اختیار کی, اس کی دفع کی گئی ہے قرآن مجید میں. اور اگر یہ قرآن کے الفاظ بہت سخت نہیں ہیں, قرآن کے الفاظ کے اندر کیونکہ یہ بھی اشارہ ہے کہ پھر انہوں نے پابندی نہ کر سکے وہ جیسے کہ کرنی چاہیے تھی, تو گویا کہ ٹوٹل ریلیشن ان کے اس فیل کی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان کی نیت میں نیک تھی. البتہ احادیث مبارکہ میں پھر بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی آئی. بعض حدیثوں میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تین صحابہ نے ازواج مطہرات سے رابطہ قائم کیا اور حضور کی نفلی عبادات کے بارے میں دریافت کیا, آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اور ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی, اور پھر جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ قبل ہے ان کی توقع یہ تھی کہ شاید ضرور تو اپنی کمر جو ہے بستر سے لگا کے ہی اور ازواج مطہرات سے آپ کا تو سروکار ہی ہو. لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ اتنی عبادت حضور کے لیے تو کافی ہے, اس لیے کہ حضور کو معصوم ہے. اور اگر بالفرض کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالی معاف کر چکا ہے. لقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. تو ان کے لیے تو اتنی عبادت کافی, ہمارے لیے کافی نہیں. ایک نے طے کیا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا میں ہر رات کو پوری رات کھڑا رہوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں ہر روز ہو جاؤں گا. حضور کو کیا ہوگا, آپ نے بلایا اور بہت سخت انداز میں سرزنش کی, اور ایسا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا غیر معمولی تھا کہ خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر میرے دل میں اللہ کی خشیت, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا, دفی ہوتا ہوں, اور میرے شادیاں کی میری متعدد بھی ہے. من ظلم عن سنتی فلیس منی, اب یہ ہے موقف, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں. قبیلت کتنی ہی نیک ہو, چاہے بات ہے کہ جو بھی انہوں نے سوچا تھا وہ نیک نیت کسی سے نہیں سکا, جیسے رحمانیت کی نیک نیت کسی شروع سے اسے پٹکی چلی گئی, رضے پر رضا گھٹتا چلا گیا. لیکن حضور کی طرف سے نفی جو ہے وہ پھر بہت سخت انداز کی ہوئی ہے. آج میں ایک حدیث اس سلسلے کی آپ کو سنا رہا ہوں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے خادم خاص تھے, بچے تھے, 9-10 برس کے, تو ان کی والدہ آپ نے حضور کی خدمت میں چھوڑ دی, تو حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کے پاس رہے گا. اور انہوں نے پھر پوری حضور کی جتنی حیات دنیا میں تھی اس میں حضور کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض پر انجام. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے, یعنی ایک دفعہ نہیں, کہا یقول کہا کرتے تھے, لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم فإن قوم شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہ فتلك بقایاہم فی سلام عباد دیار. اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی, ورہبانیت علی تدعوها ما تکلمہ آئی. یہ سنن ابی داؤد کی ہوا. دیکھو اپنے اوپر سختی مت کرو, یہ عبادات کے رضے پر رضے چڑھاتے جاتا, اور یہ تشدد کرو گے تو اللہ بھی تم پر تشدد کرے گا. اور جو بھی اس عمر میں آ جائے گا تو دیکھ لو ان کے جو باقیات سیارات ہیں وہ عام طور پر خانقاہوں میں اور راہب خانوں میں موجود ہے, جا کر دیکھ وہ کثیر اگر سے حضور کے دور پر بھی میں بتا چکا ہوں کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے, لیکن اکثر یہ سب معاملہ یہ تھا کہ فطرت کے ساتھ انہوں نے تصادم کیا. تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر جو ثقافت ہیں اللہ نے رکھے ہیں وہ پھر انسان کو پچھاڑ لیتے ہیں, اور پھر آدمی گرتا ہے تو بہت بری طرح. اب آج میں ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, اور یہ بڑی اہم حدیث ہے, اور اس میں بھی وہ نقشہ آپ کو سامنے آئے گا جو ہم دیکھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں, کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی محفل کا ایک نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور یہی پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آ چکا. یہ حدیث ہے عن ابی عرباض بن ساریہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرباض بن ساریہ کی روایت ہے. قال انہوں نے کہا, صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی, امامت فرمائی, ثم اقبل علینا بوجهه, پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی. فوعظنا موعظة بلیغة. پھر آپ نے ایک ایسا بات فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا بلی بلا کا پہنچ جانا, تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرائے کر گیا. دراصل جنہل عیون اس کی تاثیر اس بدلے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے, بہ گئی بہ پڑی ہماری آنکھیں. وجلت منہر قلوب, اور ہمارے دل جو ہے فقال رجل, تو عرض کیا ایک شخص نے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کأن هذه موعظة موضع, اس کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ بات ودا کرنے والے کا بات ہے, یعنی گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, جس درجے کا مریض اور مؤثر بات آپ میں اور دلوں میں کھب جانے والا, جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے جہ گئے. تو کرنا حاضری موعظۃ موضع, ودا کرنے والا موضع, جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے, آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے. تو اب سے نا تو ہمیں ذرا مزید نصیحت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے, تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے. فقال, حضور نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ, سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقوی دلا کر. تقوی کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے ہیں, بچنا, اور یہ تقوی ایک دنیا کا ہے آخرت کا ہے. دنیا میں معصیت سے بچنا, گناہوں سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا, یہ بچنا ہے. بچ کر ہو, جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو, اور وہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں, تو راستہ بنا ہوا نہیں, اونچی اونچی گھاس ہے اور درخت ہے, اور اگر وہ امیزون کا کاس ہو یا کانگو کا کاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے کس طرح کو نہیں ہو. اور ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکنا ہو کر خون خون پر سمجھ رکھے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں پر پڑ جائے, یا اور کسی مونجی جانور کا کوئی بھت ہو, کوئی بل ہو اور میرا پاؤں پڑ جائے. تو یہ پٹ مت کر چلنا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک کا بہت کام, آفاق کی افطار بڑے شیشہ دہی کا, ہر سانس کا لحاظ رکھو. تو سب سے پہلے تو اسی کنڈ تک بدلا, نمبر دو وسم وسطا, ایک نظم جماعت ہوئے, تمہاری اجتماعیت صاحب باتیں میرے بات سمجھ خلافت ہوگی. ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو, میں اللہ کا رسول بھی ہوں, لیکن اب میرے بات رسول تو نہیں ہو رہا, نبی تو نہیں ہو رہا, خلیفہ ہوں, لیکن اس کے لیے بھی سب ہوتا اور اس کا حکم سننا اور ماننا, تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعت زندگی اشتراک نہ. اس لیے ایک ظاہر بات ہے, یونائٹڈ یو اسٹینڈ ڈیوائڈ یو فال, جب ڈویژن ہو جائے خلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات سوال آ جائے, اور یہ ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ڈویژن ہو گئے, شیعہ عثمان شیعہ علی, اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا اہل خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا, ایک لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. ظاہر بات ہے پھر زوال سے شروع ہو جائے. بس فرما رسم و طاعت وان کان عبدا حبشی, ہاں تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہے, یہ سمجھ لاتے تم برتر ہو اعلیٰ ہو, وہ ادنا ہے وہ گھٹیا ہے, حبشی غلام بھی ہو تو. فانه من يعص منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اس لیے کہ سنت سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف لے کے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے. اختلاف تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا, بات ہوگی اختلاف رائے ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, تو سب عمل کر رہے. ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں اختلاف کا, لیکن اختلاف کا شدت ہو جائے, ڈھیری بات لازم اللہ نہیں جائے. یہ وہ چیز ہے, ایجاب و کل ذی رائے بے رائے ہی, کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سمجھا, تو پھر جماعت کیسے چلے گا؟ جماعت میں رائے باتیں کی کثر اور انتشار کرنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے, ابھی اس رائے کو ماننا پڑتا ہے. تو فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْصُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق پکڑا ہے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا. یہ تعظیم ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا. المہدیین, یہ جو خلفائے راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے, مہدی جی ہدایت یافتہ ہوں گے. تمسکوها وعظوها بالدواز, دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو. یہ کچلیوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے, پرندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہوتی ہے کچلیاں, یہ چھوٹے زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے, زندہ جانور کو, یہ کچلیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں, یہ آگے کے دانت بھی کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا گوشت نہیں کھاتا تو کچلیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو چھوٹی ہے لیکن ہے نشان تو ہے. تو فرمایا اب وہ علیہا بالنواز, اپنی کچلیوں کے دانتوں سے اسے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دیکھو ہر جس نئے پیدا ہونے والے معاملات کا کی پیروی نہ کرے, یہ بدعت ہے. میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, بدعت اور محدثہ, بدعت محدثہ یہ ہم مان لیتا. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل اسی مرتبہ بیان کیے. بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہمگیر تصور سامنے نہیں رہتا, دین کے ہمگیر تصور میں عبادات بھی ہے معاملات بھی ہیں, اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے, معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا, عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے, وہ تو اللہ کے لیے ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والا ہے. یہ انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا, یا تو اس کے کچھ برے اعمال گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے, اور یا آپ کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ حق آپ نے مارا, وہ گیو اینڈ ٹیک وہاں ہوگا, کریڈٹ ڈس کریڈٹ جو ہے وہ ہوگا, کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ ہو کر رہے گا. اب تیسری چیز اور ہے, عبادات معاملات اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد. یہ حق حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے, وضرورت السلام من الجہاد فی سبیل اللہ. اسلام کے درخت کے معنی ہم نے دیکھا, وہاں حضور نے مثال دی, اس کی جڑ ہے وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, ایک تنا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وضرورت السلام من, اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بعض درختوں کی لکڑیاں بھی کام میں آ جاتی ہیں, جلا کے بھی لیتے ہیں یا وہ اس سے فرنیچر بن جاتا ہے, لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے, درخت لگایا تو آم کے لیے نقصان ہوتا ہے, تو جڑ میں تو نہیں لگتا, وہ چلے پڑے گا اوپر. تو وہ جو چوٹی ہے وہ جہاد اسی سے ملے گا. اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج, انہیں تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی فرض ہے. باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہ رہے, پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں, اپنا پروفیشن, اپنا کاروبار, اپنا دھندا, انہیں اس سے غرض ہی نہیں کہ ہو کیا رہا نہ ہو. اللہ کے دین کو کیسے, اس کی دھجیاں پکڑی جا رہی ہیں, شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے, دین میں کیسی تبدیل کی جا رہی ہے, انہیں فکر ہے. تو ادھر سے پڑھ کر آ گئے. اور کچھ لوگ ہیں جو معاملات کو بھی چھوڑ بیٹھے, کاروبار میں تو سود کیا کرے, لینا ہی ہے, لینا ہی ہے, بینک سے روپے لینا لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھے, کارخانہ تو لگانا ہی ہے تو بینک سے تو قرض لینا ہی ہے, چھوٹے مکان میں کیسے رہوں, بڑی حویلی تو بنانی ہے, باقی جو ہے بینک سے قرضہ لینا ہی ہے. یا اسی طریقے سے اور کا معاملات کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہو رہی ہے, جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ, دھوکہ. اب وہ دین چکرا ایک حصہ اقامت دین کی جد جو خارج بڑے معاملات اس کے اندر بھی کمی, تو اب سارا جو گاڑھا پد ہے وہ عبادات میں آ گیا. میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک کشرا ہوتا ہے نا, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, ایک انچ اونچا ہے, دو انچ اونچا ہے, اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ ایک فٹ اونچا ہو جائے. تو جب آپ نے یہ بے سستا تنگ کر دیا, نہ اقامت دین کی جد و جہد رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی, تو سارا زور اب عبادات, ہر حال عمرہ فرما رہے ہیں, کمائی حرام کی ہے. کچھ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہر سال کو جاتا ہوں اور میرا مسلح مقرر ہے پہلے سب کے اندر, وہاں شرطوں کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کے مسلح محفوظ کرتے ہیں. تو بچے بڑی بیٹی کا کام کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ قضا تھا صلح حدیبیہ کے بعد ہوا, اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, اس کے بعد تو آپ بادشاہ تھے, اب کون روکنے والا تھا, کوئی عمرہ نہیں. وہ ساری جدوجہد دین کو غالب کرنے کے لیے ہو رہی ہے, آپ کا سارا وقت اس میں چلا گیا, پھر حج نہیں کیا. سن 8 میں رمضان میں بچہ پتہ ہو چکا ہے, آپ کچھ کر سکتے تھے. سن 9 میں نہیں کیا, قافلہ جو ہے حجاج کا وہ بھیج دیا, وسیلے سے روانہ کر دیا حضرت ابو بکر کو امیر الحج پر خود دی. صرف ایک حج ہے وہ آخری حج جسے ہم حجت الوداع کہتے ہیں. اس سے سمجھنا چاہیے ریشیو پروپورشن دین میں کیا ہے, واٹ از واٹ, کس چیز کی کیا قدر ہوتی ہے, کون سی چیز کتنے دمکے میں مطلوب ہے. یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات, اور یہ عبادات خلوص کے ساتھ ہو رہی ہوں گی, اور ان عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا اوپر اور مبالغہ ہوگا, بڑھتے بڑھاتے چلے جائیں گے اور یہاں کٹ کے اس میں بدعات کی جان ہو جائے گی. اب خاص طور پر شب برات بدنی سر پر اب بہت جو ہے عبادت کر, باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے, آتش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو ہنگامہ ہوتا ہے جو جشن ہے, تو کچھ سے دین سے بھی سروکار ہے ہی نہیں. لیکن خاص طور پر اس رات کو نکل کر بھی حالت ہے, کوئی کمی احادیث موجود نہیں. اسی طریقے سے معراج کی شب وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ عبادات کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر مرکز ہو رہی ہے. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, عبادات میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر وقت, ایک ہے باطن روح. ایک نماز کا ظاہر ہے, فطری طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی, صحیح وضو کیا, پھر اس کے بعد آپ نے تقدیر تحریمہ کئی ہاتھ اٹھائے بات کیے سمرہ پڑھی فاتحہ پڑھی کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا تو رکوع میں گئے تسبیحات کی ان سے کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں گئے پھر بیٹھے پھر سجدے گئے پھر اٹھے. یہ جو غسل نماز ہے اس کی ظاہری شکل غسل کہتے ہیں ظاہری شکل کو رہ گئی رقص میں ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین نظالی نہ رہی. اب اگر اسی پر توجہ مرتکب ہو جائے گی تو روح دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نیند نیت ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا من جیگرم تو جیگری یہ کیا کیا تم نے آبی زور سے کہہ دیا کہ ہماری بچوں نے آیا کیسے آئندہ جدت میں کرنا سامنے چھوڑ دیں یہ کیا رکھ رہے ہیں کر رہے چھوٹی بڑی چیزیں سب ہضم لکڑ ہضم پتھر ہضم سود ہضم جھوٹے کاروبار سے آنے والی آمد بھی ہضم. یہ اختلافات ہضم نہیں ہوتے اس میں سے رسومات کا اضافہ رسومات کا رسومات رسومات کا رسومات. اب اسی کی ایک مثال ہے شادی بیاہ کے لیے رقمیں کتنی ہو گئی ہم نے تحریک شروع کی اللہ کا شکر ہے یہ چرچا ہے نکاح مسجد میں کرو لڑکے والوں کے ہاں کوئی دعوت کام کا ثبوت نہیں ہے دعوت کام ایک ہے وہ دعوت ملیمہ ہے لڑکے کی طرف سے اس کا گھر آباد ہوا وہ اپنی خوشی منائے سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں یہ ثابت ہے اس کی تاکید ہے باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر تھوڑا باہر باقی اور کوئی نہیں. اب یہ ہمارے یہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سر بن رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں پھر وہ بارات گئی ہے ڈکا بن کر اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو آپ کو معلوم ہے اطراف ہو رہا ہے جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں مہندی کی دعوت ہو رہی ہے مہندی کی رسم ہو رہی ہے ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے یہاں وہ دعوت ہو رہی ہے جشن ہوا اور ہوتا کہاں ہے جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے جن کے پاس انبار اس کے ہیں وہ اپنی دولت کے بیزار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کا نام تبذیر ہے قرآن مجید کی اصطلاح تبذیر ان المبذرین کام فارش یاسین یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے پاس دولت کے اخبار سے آپ نے کیا کہ غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی وہ کیا کرے میری بیٹی کیا کہے گی میری شادی تو میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکتا وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح کہ کچھ بھی کہیں حرام سے کمائیں کہیں چوری کریں کہیں ڈاکہ ڈالے کہیں رشوتیں دے جس کے ہاتھ چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے مہر لڑکا دے گا محفل نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے وہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا ولیمہ لڑکا کرے گا لڑکی والوں کا تو خرچ ہی نہیں نہ جہیز کا کوئی تصور اس بات ہے لیکن ہمارے سارا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی حدیث سنانے سے رہ گئی تھی میں آج کا قوم بدعت اللہ روحے اور رشتہ منسم رواح احمد رحم اللہ کوئی قوم بھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جائے. ایک اور حدیث میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اچھی طریقے سے کھل کر واضح ہو جائے. وعن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي قد ابيقت بعدي فإن له أجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. جو شخص اسی سنت کو زندہ کرے گا جو میرے بعد مر چکی ہے. اب دیکھیں یہ سنت ہم نے زندہ کی, شادی نکاح بس سنت اور کون پتا اسے تو ہاتھ کھا نہیں سکتا توہین. تو من احیا سنتا من سنتی, ہم نے سنت بیعت کی ایجاد کی ہے, اس کو زندہ کیا ہے. جماعتی زندگی کہیں رہ گیا تھا بیعت کی بنیاد پر, مغرب کھایا ہوا نظام ممبر شپ پر, اس سے صدر کو منتخب کرو, دو سال کے بعد چار سال کے بعد پھر انتخاب ہو, ایک کمیٹی ہو, منزل کمیٹی ہو, وہ صدر کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے یا صدر جو ہے اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا رہے اور کھینچ کا جو ہے اسلام میں چلے گی. بیعت کی قرآن میں بیعت ہے, سنت میں بیعت ہے, سیرت میں بیعت ہے, اور کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں بیعت ہی ہے صرف, اور کوئی بھی آپ کو نشان کسی اور طریقے تنظیم کا مل جائے گی. خلافت ہی تو بیعت اور ملوکیت میں بیعت پر یہ خلفاء جو کہلاتے تھے بنو میاں تھے اور بنو عباس کے بیٹھے تھے. پھر جب جو ویسٹرن کلونیلزم آ گیا ان کے خلاف جو تحریکیں ابری کو بیٹھ پر بھیجی سدانی بیٹھ کی بنیاد, امام شامی دوسروں کے خلاف بیٹھ کی بنیاد, کسی طریقے سے عبد القادر جزائری بیٹھ کی بنیاد, السنوسی بیٹھ کی بنیاد, لیبیا ہمارے ہاں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کی. پھر ہمارے ہاں ایک علیحدہ معاملہ بن گیا, حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن باہر اچھی بات تھی, لوگوں کو کچھ اللہ کا جو ہے کلمہ سکھا دینا, بات بتا دینا, کو نیکی کی تقسیم کر دینا, جس سے آپ کہتے ہیں بیٹھے انشاء میری مریدی وہ بھی بیٹھ کر, تو جو کام ہوا بیٹھ کر اس بیٹھ کے لیے اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا ہم پر فضل ہے, ذالک من فضل اللہ علینا, ہم نے اسے زندہ کیا. تو من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی, جس نے زندہ کیا میری سنت میں سے کسی سنت کو جو کہ میرے بعد مر چکی تھی, فإن له اجر مثل اجور من عمل بها, تو اس سنت پر جو لوگ بھی عمل کریں گے جتنا اجر انہیں ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا, جو اسے زندہ کیا اس کے حساب میں سلجت ہوتا رہے گا, بغیر یوں کا سب حضور ہی کہ اس پر عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, وہ اجر انہیں ملے گا, لیکن یہ کہ اتنا ہی اجر اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جس نے میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا. اب اس کے برعکس وہ منی سدا بلا کر, اور جس سب سے کوئی گمراہی والی بلت ہی جاتی لا يرضاه الله ورسوله, جس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے اللہ اس کے رسول کو, تو ہم پڑھ چکے حدیث کتنے سامنے آ چکی. فإن عليه من الإثم, تو اس پر گناہ کا بار بڑھتا رہے گا, مثل آثار من عمل بها, جو بھی اس بدعت پر عمل کریں گے ان کے جو گناہوں کی پاداش ہوگی, اس کے جو گناہ ہے وہ اس کے حساب میں بھی دم ہوتے رہے, وہ ڈیبٹ ہوتا رہے گا, بغیر انجن کا سدار کمی کا اوزار نہیں چاہیے, بغیر اس کے کہ ان کے اپنے بوجھ میں سے کوئی کمی ہو, وہ تو جب عمل کر گئے بدت پر تو ان کو تو جو گناہ ملنا ہے ملنا ہی ہے, جس سزا ملنی ہے اتنا ہی معاملہ جس شخص نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے حساب میں دم ہو جائے. یہ فلم جی کی روایت ہے. ایک اور حدیث سنیے, یہ امام بیہقی کی رائے ہے, شعب الایمان ان کی ایک کتاب ہے, احادیث کا مجموعہ ہے. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حزم الاسلام, حضور فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس کی عزت کی, اور ایک اور جگہ جو آتا ہے من مشا مع فاسق ليقويه. پہلے یہ حدیث مکمل ہو جائے. من وقر صاحب البدعہ کے فقط اعاد على حد الاسلام, اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی. ادھر ابیٹر, ایک مجرم ہوتا ہے, ایک مجرم کے اندر ابیٹمنٹ کرنے والا, اس میں شامل ہونے والا. اور دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا من مشا مع فاسق ليقويه غضب الله تعالى ما حدث له العرش. جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں, اس درجے کہ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ما حدث له العرش, یہ ہے بدعات کا, محدثات کا, رسومات کا, نئی نئی ایجادات کا یہ مقام ہے ہمارے دین. اس کے برعکس کیا ہے, ایک اصول طے کر لینا چاہیے. جو چیز ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے شرط کر سکتا, دعوت ولیمہ ثابت ہے شرح سے دعوت دیجیے لوگ, جو کہ ثابت ہی نہیں. اس کا مطلب ہے یہ کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز ہے, کوئی جہیز ثابت نہیں. یہ ہندو والا قسم ہے, اس میں یہ کیا ہے, ہندوؤں میں لڑکی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. وہ جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو وہ دان جہیز دے کر رخصت کر دیتے, جاؤ اب تمہارا اس گھر سے تو سروکار نہیں, ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اسلام میں تو لڑکی والی سے, لیکن ظاہر بات ہے جہیز دے کر. اور تمہارے لوگ عام طور پر ساری سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لڑکیوں کا حصہ, وہ تو جی شادی کے اندر اتنا کر دیا, وہ تو جی دیا گیا. جہاں بدت آئی سنت غالب ہوئی, اور یہ سنت آئی تو فرض جو احکام آئے ہیں وراثت کے سورج حساب مما قل منه او کثر, چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو, وصیت کرنا فریضتا من اللہ, اللہ کی طرف سے فرض. اور وہ ہمارے تصورات سے نکلی. اس ضمن میں آخری حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کا جو مثبت پہلو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, پیارا انداز ہے تم نے کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی مختلف انداز ہو سکتے ہیں. میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر لے. قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی, میرا حکم مانا, میری پیروی کی, میرا اتباع کیا, جنت میں داخل ہو جائے. اور جس نے میری نافرمانی کی, گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے انکار کیا. ان احادیث کی روشنی میں بدعات اور محدثات الامور ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا جبرے کا فارمولا, تلاش یہ کیجئے کہ سنت سے ثابت ہے. اچھا سنت کے ایک چیز ثابت بھی ہے, لیکن کس ریشیو پروپورشن کے ساتھ ثابت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ٹیومر کہلاتا ہے اور کینسر, وہ باڈی ہی کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے جو آؤٹ آف پروپورشن بڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ آؤٹ آف پروپورشن جو بڑھنا شروع ہو جائے گا وہ یا تو باہر ایک جو ہے وہ گولے کی شکل میں آ جائے گا یا لٹکتا ہوا ہوگا جو بھی ہو, اور یہ اندر وہ اندر کے ٹیشوز کو کھاتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا. یہی معاملہ ہے دین کا, کوئی معاملہ بھی آؤٹ آف پروپورشن آپ لے گئے تو یہ دین کا کینسر ہو جائے. ہر چیز کو دیکھو, توازن اور اعتدال, اور کتنا سنت کی پیروی صرف اس کا نام نہیں ہے. جی یہ چیز ثابت ہے وہ سچی سے بھائی ثابت ہو کتنی ثابت ہے, حضور کا عمل پر کتنا تھا اور باقی حضور کا پورا, جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک وہ اقامت دین کی جد و جہد وہ ذہنوں سے خالی, معاملات بہانوں بہانوں سے کیا کرے, اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں. جی کیا کریں جی, وکالت کے جھوٹ بولے بغیر چلتی نہیں وکالت, اور کوئی حکم ان کا کہنا ہی ہے قانون ایسا ہے, کوئی صحیح سے صحیح مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کام نہ کیا. تو بھائی دفاع کرو اس پروفیشن کو, جو اور کام کر لو بھی چھابڑی لگا لو اگر حلال تھا, لیکن بہانے سے سرکاری ملازم کیا کریں گے, یہ تنخواہ تو اس کو تم بتانا ہے. مجھے تو ایک دفعہ بڑی بڑا حیرتناک تجربہ ہوا تھا, واپڑا ہاؤس میں جو ایک آڈیٹوریم ہے وہاں سیگر سے جلسہ تھا, مجھے میری تکلیف تھی, تو وہاں سے گاڑی آئی تھی ہے مجھے لینے کے لیے, جا رہا تھا بس ڈرائیور تھا, میں ڈرائیور میں نے دیکھا بہت چست اور بہت معلوم ہوتا تھا کہ سمجھدار کہیں بھی ہے اور چست چالاک. میں پوچھ رہا تھا کہ ذرا پیٹرول بیچتے تو نہیں, بیچتے ہیں دھڑے سے بیچتے ہیں بتا کر بیچتے ہیں. میں ہم سے بھی کہتا ہوں کہ جو تنخواہ تم مجھے دیتے ہو اس میں مجھے دو کمروں کا مکان لاہور میں کرائے پر دے دو میں چھوڑ دوں. یہ معاملہ ہمارے یہاں جو ہے اس میں کل نظام کا بھی حصہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس نظام کو بدلنے کا نام ہے اقامت دین, نبو کرنا اور پھر اس نظام کے اندر بےمانیاں کرنا, سود خوری کرنا, سود سے قرضہ لے کر بلڈنگیں بنانا, مارکیٹیں بنانا اور پلازے بنانا, اب تو پلازوں کا دور ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں دین کے تصور میں محدودیت پیدا ہو جائے اور رسمیت پیدا ہو جائے کہ صرف ظاہری شکل پیش نظر رہ جائے, روح جو ہے اس پر توجہ نہ ہو, تو پھر بدعات اور مدعاتی امور جو ہے پھر ان کا جو ہے گھنا جنگل کو کرنا ہے. اقول قولی حاضر و استغفر.